حسین تصویر انبیاء نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین اہل وفا کی بستی حسین آئین حق پرستی حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو حسین مہنگا ہے خلد سستی حسین نے زندگی بکھیری قضا سے ورنہ فضا سے ورنہ قضا برستی نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین زخموں بھری کہانی حسین زخموں بھری جبھی ہے حسین عظمت کا آستاں ہے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر حسین بوڑا نہیں جوان نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین ایمان کی جستجو ہے حسین یزداں کی آبرو ہے حسین تنگا تھا کربلا میں حسین کا ذکر چار سو ہے حسین کا حوصلہ نہ پوچھو حسین لٹ کر بھی سرخرو ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین سجدوں کی سرزمیں گئے حسین ذہنوں کا آسماں گئے وہ دیکھ فوجوں کے درمیان بھی حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین دل گئے حسین جاں گئے بر محمد و آل محمد صلوات
محمد آل محمد بلند کلام
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی و القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مجلس کے مرحومین جعفری صاحب کے عزیزوں میں نوجوان سبتین حیدر زیدی ان کے لیے نماز شب اول قبر اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک والعصر ابتدائی بیان اور ایک وسیع اور ایک سمندر مانند سورہ ہے جس کے اوپر غور کریں تو معارف مفاہیم اور انتہائی قیمتی پیغامات اس میں سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. والعصر قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، قسم ہے عصر عاشور کی. ان الانسان لفی خسر، بتحقیق انسان اس میں جمع ہے، اس میں جنس ہے، ہر انسان کی بات ہو رہی ہے، مگر آدھی آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، پورا قرآن پڑھنے کے بعد ہی عقیدہ بنے گا. ایک آیت اپنی جگہ ہادی ہے، مگر یہ بھی ذہن میں ہو کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. ہر آیت اپنی جگہ آیت ہے، مگر کچھ آیات آیات محکمات ہیں اور کچھ آیات آیات متشابہات ہیں۔ اگر یہ تشخیص دیے بغیر کسی بھی آیت کو اپنے لیے آخری بات مان لی، ایک آیت کو، اور دوسری آیت جو اس کی تفسیر کرتی ہے اس سے عدم علم ناشنائی ہوئی، تو کسی بھی بندگلی میں کسی بھی الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مثلاً قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ مثلاً قرآن مجید اللہ کے عرش پر بیٹھنے کی بات کر رہا ہے، الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو عرش پر رحمان کا بیٹھنا یعنی کسی اور جگہ پر نہ ہونا، عرش کے علاوہ جو جگہ ہے وہاں نہ ہونا۔ تصور میں جب بھی عرش کا، مثلا ایک مثال کے طور پہ ابتدائی بیان ہے، عرش کا تصور ہمارے ذہن میں آئے گا، عرش کے بارے میں غور کریں گے تو ایک خاص مقام ہے، خاص جگہ ہے۔ مثلا وسیع کرسی ہو، کرسی کا تذکرہ، اس کی جو کرسی ہے وہ کہیں ہے، تو اگر وہ رحمان عرش پہ بیٹھا ہے تو مثلا معاذ اللہ زمین پہ نہیں ہے، مثلا وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کے لیے ہمیں اور آیات کی ضرورت ہے۔ تو پورا قرآن پڑھنے کے اور آیات موجود ہیں، مسئلہ حل ہوا ہوا ہے، مسئلہ بنا نہیں رہا ہوں، مسئلہ حل شدہ ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے، تو ہمیں قرآن مجید کی دوسری آیات سے جو آیات محکمات ہیں ان سے سہارا لینا ہوگا۔ والذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے، اے میرے حبیب، وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے، اے حبیب، آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ فیہ آیات محکمات، وہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی ہے اس میں آیات محکمات ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور وہی اصل کتاب ہے، وہی اصل کتاب ہے۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، قانون سے آشنا لوگ بیٹھے ہیں، دستور جب آپ اپنے انجمن، اپنے ٹرسٹ کا لکھتے ہیں، یا مثلا پاکستان کا دستور ہے، تو اس میں کچھ قوانین اصلی ہیں، کچھ ان کی تشریحیں ہیں۔ وہ جو اصلی قوانین ہیں وہ بھی قانون ہے، وہ تشریح بھی قانون ہے، مگر وہ تشریح پابند ہیں ان اصلی قوانین کی، اور وہ اصلی قوانین حاکم ہیں ان تشریحات پر۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تشریحات کو تو لے لیں اور اصلی چیز سے غافل ہوں، یا اصلی چیز کو ذہن میں رکھے بغیر تشریح کی تشریح کر بیٹھے۔ تو یہ جو اللہ قرآن کی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، وہ قوانین یہ ہیں، وہ اخر و متشابہات، اور دوسری چیزیں ہیں جو ان کی تشریحیں ہیں، وہ محتاج تشریح ہیں، وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ کوئی اور آیت انہیں سمجھائے۔ فام الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، جی جب پتہ ہے کہ دو طرح کے قوانین دو حصوں میں تقسیم ہیں، ایک اصلی ہے، ایک تشریحی کیفیت میں ہے، تو پھر جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے مطلب خراب ہیں، جن کی نیتیں ٹیڑھی ہیں، پھر وہ اصلی چیزوں کو چھوڑ کر تشریحوں میں چلے جائیں، تو اور پھر فساد ہوگا۔ مجھے اس آیت سے آج اور بھی کچھ استفادہ کرنا، ایک سلوات پڑھیں گے نبی کا، بحث جو کل سے جڑی ہوئی ہے، کل سے میں پیوست کروں اپنی گفتگو کو، وہ ہے انسان کی تعریف۔ کل گفتگو کسی حد تک شروع بھی نہیں ہوئی کہ انسان کیا ہے، انسان کی تعریف کیا ہے، انسان کہتے کسے ہیں۔ جو کل تشریف فرما تھے وہ دو چار جملے تکراری برداشت فرمائے، جو تشریف نہیں لائے تھے ان کے لیے بات اور روشن ہو جائے گی۔ ہر چیز کی ایک تعریف ہے اور تعریف کی بھی تعریف ہے. آپ اپنے اطراف میں جس چیز کو بھی تصور میں لے آئیے اس کی ایک تعریف ہے. جی آپ کی میری بھی تعریف ہے. ہر شخص کی، ہر وجود کی، ہر شے کی تعریف ہے. تعریف کی تعریف اہل منطق نے یہ کی ہے کہ جامع الافراد ہونا چاہیے تعریف کو اور مانع الاغیار ہونا چاہیے، یعنی اس کے جو غیر ہیں وہ اس جملے میں نہ آئیں اور اس کے جتنے افراد ہیں وہ اس جملے میں سمائیں. مثلا اگر اس مائک کی تعریف میں کہہ دیا جائے کہ لوہے کا ایک، مثال کے طور پہ لوہے کی گراڈ، تو یہ تعریف نہیں ہے. مثلا اگر اس مائک کے لیے کہہ دیا جائے کہ بجلی کے تاروں کا مجموعہ مثلا، تو یہ تعریف نہیں ہے اس کی. ہمیں کوئی ایسا لفظ بولنا پڑے گا جو اس کے سارے کام اس ایک جملے میں سمائے اور جو اس کے کام نہیں ہیں وہ اس میں نہ آئے، تو پھر وہ تعریف کہلائے گی. تو اب اس انداز سے اگر تعریف کو ہم سمجھیں، تعریف کی تعریف کو سمجھیں، تو خود تعریف کرنا بہت مشکل ہے. یعنی میں، اللہ کرے میری بات میرے بچوں تک جائے، تعریف کرنا بہت مشکل ہے. بہت سے لوگ، یہ ہم جو محاوروں میں تعریف بولتے ہیں، فلاں کی تعریف ہو رہی تھی، یہ صحیح بولتے ہیں، یہ یعنی لفظ صحیح بولتے ہیں، تعریف کرنا بہت مشکل ہے. بھائی تم اسے جانتے ہو جو اس کی تعریف کر رہے تھے؟ جو جسے جانتا نہیں اس کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، ہمارا ماحول اس مشکل میں ہے کہ جب تک کوئی انسان کسی، یہ تم اپنے آپ کو نہیں جانتے تو تم اپنی تعریف نہیں کر سکتے، تو کسی اور کی تعریف کیا کرو گے؟ اچھا یہ لفظ آ گیا ہے تو ایک لفظ اور سن لیجئے. تعریف کے ساتھ ایک لفظ اور ہے، تعارف. تعریف اور ہے، تعارف اور ہے. میں اگر اپنے منہ سے کچھ یہ بولنے لگوں کہ میں یہ اور میں وہ، تو محاورتاً اسے تعریف کہا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ تعریف نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی یہ تعارف بھی ہوتا ہے. اور جو اپنے آپ کو پہچانتا ہو وہی حق رکھتا ہے کہ اپنا تعارف کروائے. یہ دربار یزید میں جو امام سجاد نے خطبہ دیا کہ میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں حرم الہی کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، یہ امام اپنی تعریف نہیں کر رہے تھے، اپنا تعارف کروا رہے تھے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. خود انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کی منطق والوں نے تعریف علیحدہ کی ہے، فلسفے والوں نے تعریف علیحدہ کی ہے، حیاتیات والوں نے تعریف علیحدہ کی ہے. جی اور خود انسان نے اپنی تعریف کچھ اور کی ہے، مگر تعریف انسان کی وہ کرے گا جس نے اسے بنایا ہے. ساری تعریفیں اپنی طرف، اپنی جگہ، مگر اس کی تعریف کرے گا وہ کہ جس نے اس کو خلق کیا ہے. انسان کیا ہے؟ انسان الانسان ہوا حیوان الناطق، اہل منطق کی تعریف. انسان سمجھدار حیوان. جی سمجھدار حیوان. الانسان ہوا حیوان الناطق، سمجھدار انسان. سمجھدار انسان جو سمجھدار ہو وہ سمجھا بھی ہے یا نہیں؟ تو جب تک وہ سمجھے گا نہیں انسان کیسے کہلائے گا؟ صرف الفاظ کی بحث نہیں ہے، یعنی وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو آپ نے اسے انسان بول دیا. الانسان ہوا حیوان الناطق، یہ سمجھدار جانور ہے، سمجھدار حیوان ہے، سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو انسان کیسے ہوا؟ انسان تو تب ہوگا جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس پہ عمل کر کے سمجھ کر دکھائے. جب وہ سمجھ کر دکھا دے گا تب انسان کہلائے گا. اب اس مرحلے پر پہنچنے کے لیے کوئی 70 سال کا دورانیہ گزار دے گا، کوئی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس مرحلے پر ہوگا. تو اب یہ دونوں انسان برابر نہیں ہیں. ایک تو وہ کہ جس نے ریاضتیں اٹھائیں, ایک وقت گزارا, اور اس کے بعد وہ جو سمجھداری کی اس کے اندر صلاحیت تھی اس کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھال لیا, اپنے آپ کو بنا لیا, تو وہ انسان کہلایا. میں اسے اگر تمثیل کے اندر کہوں تو مثلا حضرت شہباز قلندر بنا, حضرت عبداللہ شاغازی بنا, مثلا حضرت مالک اشتر بنا. یہ وہ بڑے طویل فہرست بنے گی کہ جنہوں نے محنت کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ انسان ہیں. مگر ان تمام تر محنتوں کے بعد وہ انسان کہلائیں گے, انسان اکمل نہیں کہلائیں گے. انسان اکمل وہ ہے جو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے کہ اسی کمال پر ہے جس کمال پر بہت سے لوگ دنیا میں آنے کے بعد بھی نہیں پہنچیں گے. پھر میں اپنی بات کو مضبوط کروں, اسی آیہ کریمہ میں جو سورہ دہر کی آیت ہے جسے کل پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا, یعنی چاہتا تھا لیکن نہیں پڑھ سکا, ارشاد ہو رہا ہے, حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر کوئی ایسا, حل اتا علی الانسان حین من الدہر, کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ, کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا جو وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ بھائی لہجہ بدلیے, ترجمہ بدلے گا. کیا انسان پر ایسا کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ نہیں. دو طرح کے انسان ہیں. اچھا, اسی آیت کریمہ میں دوسری آیت جو اس کے بعد والی آیت ہے اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج فنبتلی, ہم نے انسان کو ایک کنکناتے ہوئے پانی سے خلق کیا. وہ پہلے والے کے لیے بھی انسان کہا ہے اللہ نے, یہ دوسرے والے کے لیے بھی انسان کہا ہے. پہلے والے کے لیے کہا, کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ کوئی وقت تھا ہی نہیں جو قابل ذکر ہوتا, یعنی وقت ہی ہم نے خلق نہیں کیا تھا, ہم نے وقت ہی خلق نہیں کیا تھا اور انسان تھا, تو وقت ہی نہیں آیا ایسا کوئی جو قابل ذکر ہو. یعنی وہ قابل ذکر کیسے ہوتا جب وقت ہی نہیں تھا, کوئی تھا ہی نہیں جو ذکر کرتا. یعنی مراد پہلے والے انسان کی وہ ہے کہ جو دہر کے خلق ہونے سے پہلے خلق ہوا ہے, اور دوسرا انسان وہ ہے کہ جسے اللہ نے دہر کے خلق کرنے کے بعد خلق کیا ہے. یعنی زمانہ خلق پہلے ہوا پھر انسان خلق ہوا. ایک انسان وہ ہے جو زمانہ خلق ہونے سے پہلے خلق ہوا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, سورہ مبارکہ رحمان کے آغاز میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور پھر انسان کو خلق کیا ہے اور پھر بیان کی صلاحیت دی ہے. یہ کون سا انسان ہے جو بعد میں خلق ہو رہا ہے, قرآن پہلے پڑھ رہا ہے؟ یعنی خلق ہونے سے پہلے وہ قرآن جانتا تھا. بھائی سرکار دو جہاں کی بات تو بات ہی محمدی ہے. میں امام حسین کے لیے اگر امام حسن کا یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں جو امام نے فرمایا, کانا یقرأ الوحی قبل ان یخلق, میرے بھائی حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے کہ یہ قرآن جانتے تھے. تو اس عالم مادہ سے پہلے, اس عالم مادہ سے پہلے کوئی اور بھی تو عالم ہے, کیونکہ ہم اس کے علاوہ نہیں جانتے, لہذا ہم اس کی تعریف اپنے دور کے حساب سے کر رہے ہیں. تو اب انسان دو طرح کے ہو گئے, ایک انسان وہ کہ جو انسانوں کی خلقت سے پہلے, دہر کی خلقت سے پہلے, زمانے کی خلقت سے پہلے موجود ہیں, اور کچھ وہ ہیں کہ جو زمانے کی خلقت کے بعد ہیں. مخلوق وہ بھی ہیں, مخلوق یہ بھی ہیں, مگر ان دونوں کے مخلوق ہونے میں فرق یہ ہے کہ یہ بہت محنت کریں گے تو انسان کامل کہلائیں گے اور وہ انسان اکمل کہلائیں گے. یعنی حضرت مالک اشتر انسان کامل ہیں اور مولا علی انسان اکمل ہیں.
انسان کے بارے میں غور کرتے ہوئے، انسان کو کبھی اللہ نے بنی آدم کہا ہے، انسان کو کبھی اللہ نے بشر کہا ہے، انسان کو کبھی اللہ نے انسان کہا ہے، پھر اس کی کیفیات کو بھی بیان کیا ہے، پھر اس کے مراحل تخلیق کو بھی بیان کیا ہے۔ خود انسان شناسی میں فرشتے بھی عاجز نظر آئے ہیں، تبھی انہوں نے کہا کہ تو اسے بنا رہا ہے کہ جو مَن یُفْسِدُ فِیہَا وَیَسْفِکُ الدِّمَا، جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، خود انہی دونوں جملوں میں فرشتوں نے دو طرح کے انسان بیان کیے ہیں۔ خود فرشتے بھی دو طرح کے انسان بیان کریں، ایک وہ انسان جو خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، اور ایک وہ انسان جو تسبیح و تقدیس کرتا ہے۔ کیونکہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کافی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انسان کو یہ مانتے ہیں کہ انسان بھی یہ کرتا ہے، ہم کافی ہیں اس کام کے لیے بنا رہا ہے۔ تو انسان خود فرشتوں کی نگاہ میں بھی دو طرح کے ہیں، خون بہانے والا بھی اور تسبیح و تقدیس کرنے والا بھی۔ تو کہہ رہے ہیں اگر تسبیح و تقدیس کے لیے بنا رہا ہے، یعنی یہ کرتا ہے نا یہ کام، انسان کا یہ کام ہے، تبھی وہ یہ اس گنجائش کو رکھ کر بول رہے ہیں۔ فرشتے بھی نہیں پہچان پا رہے کہ انسان ہے کیا، خود انسان بھی نہیں جانتا اپنے آپ کو کہ یہ کیا ہے۔ تامرونا بالبر وتنسون انفسکم، تم دوسروں کے لیے تو باتیں کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، تو یہ نہیں جانتا نا اپنے آپ کو۔ جن جو ہزاروں سال پرانی مخلوق ہے، جن، وہ نہیں جانتی انسان کو۔ تبھی تو شیطان نے کہا خلقتہ من تین وخلقتنی من نار، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ یہ جن بھی نہیں پہچانتا انسان کو، انسان بھی نہیں پہچانتا انسان کو، جی فرشتے بھی نہیں پہچانتے انسان کو، پھر کون بتائے گا کہ انسان کون ہے؟ اب اللہ بتائے گا کہ انسان کون ہے۔ لہذا انسان کی تعریف میں الانسان ہوا حیوان ناطق نہیں کہا جائے گا، بلکہ الانسان ہوا حیوان ناطق حامد بولا جائے گا، وہ انسان کہ جو سمجھدار ہے اور اپنی سمجھداری کا ثبوت دیتا ہے، وہ انسان انسان ہے۔ اس انسان کے لیے، اس انسان کو پہچاننے کے لیے ہمیں یا قرآن کا سہارا لینا ہوگا، یا ہمیں قرآن سمجھانے والے کا سہارا لینا ہوگا۔ میں لفظ اور بہتر کرتا ہوں، نبی کو اللہ نے دو معجزے عطا کیے ہیں، ایک معجزے کو قرآن کہتے ہیں اور ایک معجزے کو علی کہتے ہیں۔ قرآن اور علی نبی کے دو معجزوں کا نام ہے۔ یہ جو سورہ رحمان کی ابتدائی آیت ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، میں مرور کر رہا تھا، دوبارہ دیکھ رہا تھا چیزوں کو، مطالب کو، تو ایک حسین منظر مجھے نظر آیا کہ الرحمن سے مراد، الرحمن سے مراد اللہ، اللہ علم القرآن، قرآن، یہ جو علم القرآن ہے، یہ قرآن کس کو پڑھایا اس نے؟ اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، خلق الانسان، اس انسان سے مراد سرکار دو جہاں کی ذات کو کہا جاتا ہے، اور علمہ البیان سے مراد علی، یعنی ہم نے بیان کی صلاحیت عطا کی ہے۔ علی کہتے ہی اسے ہیں جس کا خاموش رہنا بھی بیان ہو، جس کا بولنا بھی بیان ہو۔ اچھا، قرآن بھی بیان، مولا علی بھی بیان۔ بیان اس وقت تک، لفظ بیان میں نہیں سمجھ سکوں گا جب تک کہ اس کی ضد کو تلاش نہ کروں۔ بیان کی ضد ہے ابہام، جی ابہام، اسی لیے جانور کو بہیما کہتے ہیں۔ آپ اس کی رسی چھوڑ دیجئے، کبھی دائیں جائے گا، کبھی بائیں جائے گا، کبھی اس کے کھانے میں منہ مارے گا، کبھی اس کے دروازے پہ جائے گا، اسے پوچھیں گے یہاں کیوں جا رہے ہو، تو اسے نہیں پتا، یہاں کیوں آ گئے، اسے نہیں پتا، یہ کیوں کھا رہے ہو اسے نہیں پتا. جس کی زندگی میں ابہام ہی ابہام ہو, الجھنے ہی الجھنے ہو, اسے اپنی زندگی کے مقصد کا ہی پتا نہ ہو, اسے بہیما کہا جاتا ہے. اور جس کو اپنی زندگی کا ہدف پتا ہو, جسے اپنی زندگی کے رستے پتا ہو, وہ انسان کہلائے گا, اس کی زندگی میں بیان ہوگا. ہمیشہ بیان زبان سے نہیں دیا جاتا. جی میری اور آپ کی کہ معاف ضمیر کو بیان کرنے کے لیے تو ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں, مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو خاموش رہیں بھی تو بیان ہے. 25 سال تک مولا علی کی خاموشی سے بڑھ کر اور کیا بیان ہوگا. ایسا روشن بیان ہے وہ کہ جس سے آج تک دنیا استفادہ کر رہی ہے. توجہ چاہوں گا. اب یہاں قرآن تبیان لکل شے, تبیان ہے بیان ہے. مولا علی فرماتے انی لعلی بینۃ من ربی, میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی اور وضاحت دینے کا ذریعہ ہوں. میرا کام وضاحتیں دینا ہے, میرا کام روشن کرنا ہے مسالک کو, مسائل کو. ادھر قرآن وہ کتاب لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ادھر مولا کائنات کے لیے وکل شئن احصیناہ فی امام مبین, یعنی کتاب مبین قرآن, امام مبین علی. کتاب خدا کا کام بھی روشنی اور وضاحت پھیلانا ہے, اور امام کا کام مولا علی کا کام بھی روشنی اور وضاحت پھیلانا ہے. جی اس آیت سے جس سے میں استفادہ چاہ رہا تھا, هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من. توجہ دیکھیے, قرآن کی تقسیم کی ہے نا اللہ نے, تھوڑی سی خشک ہو رہی ہے تو ایک صلوات کا سارا دیا. یہ قرآن کی آیات کی تقسیم ہے نا, کہ آیات محکمات اور آیات متشابہات. تو قرآن تو اقوال کا مجموعہ ہے نا, تھوڑی گردن ہلائیے اگر بات جاری ہے. قرآن تو آیات کا مجموعہ ہے نا, قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے نا. تو الفاظ اقوال کی پیروی کو اتباع نہیں کہتے, اطاعت کہتے ہیں. اگر اس الفاظ والے قرآن کی پیروی اللہ کروا رہا ہے تو اللہ کو یہاں قاعدتاً یہ لفظ ہونا چاہیے تھا, البتہ بے قاعدگی یہ ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں, جو اللہ کہہ دے وہی قاعدہ ہے, میں تو صرف سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. الفاظ اقوال کی پیروی کو اطاعت کہا جاتا ہے, اعمال کی پیروی کو اتباع کہا جاتا ہے. قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے نا, ہن ام الکتاب اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون. کیوں آئے پھر یہاں, بات گئی, بات پہنچی. فیتبعون ہونا چاہیے تھا, جن کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے وہ اطاعت کرتے ہیں آیات متشابہات کی. اتبا کا لفظ کیوں ہے؟ اتبا کا لفظ تو اعمال میں ہے, افعال میں. پھر یہ کون سی کتاب ہے کہ جو افعال کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ الفاظ کا مجموعہ قرآن نہیں ہے, یہ اہل بیت کے کردار کا مجموعہ قرآن ہے. جو اہل بیت کے ہوتے ہوئے کسی اور کے دروازے پر جاتے ہیں ان کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. ایک اور صلوات نبی اور آل. فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ. کتنی روشن بات ہے کہ ایک گھڑے میں میٹھا پانی ہو اور دوسرے میں کڑوا, اور کوئی شخص کڑوے گھڑے سے پانی پیئے. میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی تعلیمات اس زفاف زلال اور میٹھے پانی کی طرح ہیں जिसको पीने के बाद इंसान की रूह भी सेहत याब होती है और इंसान का किरदार भी रोशन हो जाता है। तो अब इंसान यानी इंसान कामिल और इंसान अकमल, इंसान यानी इंसान नुमा और इंसान हकीकी, ये इंसान की तकसीमात होंगी। अब मुमकिन है कि इन तकसीमात में और इन तारीफात में कोई किस दर्जे पर हो और कोई किस दर्जे पर हो, तो जब कोई किस दर्जे पर है और कोई किस दर्जे पर, तो इसका मतलब है सब इंसान बराबर नहीं है। यानी नतीजा अब तक की गुफ्तगू का ही आएगा। आपने देखा होगा कि जब फसल तैयार हो जाती है तो काश्तकार एक लकड़ी पे कमीज चढ़ा के उसे खेत में गाड़ देता है ताकि जानवर ये समझें कि इंसान खड़ा है, वो इंसान नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई उसे इंसान समझ रहा होता। और अली फरमाते हैं सूरतुल इंसान व कल्बुल हैवान दालिका मैयतुल अहया। मौला अली के जुमले, इनकी सूरतें इंसानों की तरह हैं मगर इनके दिल जानवरों के हैं, ये जिंदों में मुर्दा हैं। मौला फरमा रहे मैयतें दो तरह की होती हैं, कुछ उफुकी मैयतें हैं, उफुक उफुक यहां से वहां का उफुक, कुछ उफुकी मैयतें हैं लेटी हुई मैयतें, कुछ उमूदी मैयतें हैं, उमूद कहते हैं सुतून को। मौला फरमा रहे हैं कि कुछ उफुकी मैयतें हैं, कुछ उमूदी मैयतें हैं, कुछ तो लेटे हुए जनाजे हैं, कुछ चलते फिरते जनाजे हैं। हर चलता फिरता जिंदा नहीं होता, जिसका जमीर मर चुका हो वो मुर्दा है, जिसका एहसास मर चुका हो वो मुर्दा है। ये सारी गुफ्तगू अजीजा ने गिरामी इस एक नुक्ते के गिर्द है कि इंसान को पहचानने की जरूरत है। इंतहाई नाशनाख्ता मखलूक है मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं वो इंसान एक अकमल का दरवाजा है। ये मिसाल ये बात पहले कह चुका हूं कि अगर 2 घंटे तक हम किसी गुलाब बेचने वाले के धक्के पे बैठे तो 6 घंटे तक हमारे अंदर से गुलाब की खुशबू आती है। जो 70 साल से हुसैन मौला के दरवाजे पर आ रहा है वो और इंसानों में बेहतर इंसान नजर आता है। करबला वाले हमें बेहतर इंसान बनाने का दस्तूर, बेहतर इंसान बनने का दस्तूर अता करते हैं। आकर बैठ गए, शौक से बैठे हैं, बावजू होकर बैठे हैं, कुर्बतन इल्लाह बैठे हैं, तहारत कल्ब और तहारत बदन के साथ बैठे हैं, फर्श भी वो है जिसपे फरिश्ते उतरते हैं। लिहाजा जब आ ही गए हैं, आ गए हैं तो इसीलिए तो आए हैं। हर शख्स मुख्तलिफ है, जितना बड़ा मजमा है मुख्तलिफ, सब मुख्तलिफ इंसान बैठे हैं, कोई किसी जैसा नहीं है, मगर हर शख्स अपने आप को बेहतर इंसान बनाना चाहता है। और बेहतर इंसान जब बनेगा जब इंसान अकमल से दोस्ती हो जाएगी, और ये इंसान अकमल के दरवाजे पे मजमा खुद को बेहतर इंसान बनाने का शौक जाहिर कर रहा है। ये बात भी काबिल तारीफ है हुसैनियों की कि मुसलमानों के दरमियान सबसे अच्छी तस्वीर अज़ादारों की है। पूरी दुनिया में आप गैर मुस्लिमों से पूछिए, साइट्स बनी हुई हैं, लोग अपने एहसासात और जज्बात डाल रहे हैं उन सोशल मीडिया और उस आज के मीडिया के ऊपर कि जो अज़ादार हुसैन हैं वो अच्छे इंसान हैं। जी ये रो रो कर अपना दिल नर्म बनाते हैं। दिल नर्म ना हो तो नमाज भी नमाज खाशेन सलात खाशेन नहीं होती। दिल नर्म ना हो तो रोज़ा भी सौम उस्साइमीन नहीं होता। सारी बात हज भी उस वक्त तक लुत्फ नहीं देगा जी जब तक के दिल नर्म ना हो। दिल का आमादा होना, امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے دلوں کو آزمانے کے لیے سارے کام کیے. اس وقت ہم جب مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس کا سب سے اولا اور اعلیٰ مقصد مجلس کا, اب تک جو میں بولتا آیا ہوں اس میں سے آپ کو کسی کو بہت سو کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ بات نہیں مانتے ہم, یہ بات نہیں سمجھ رہے, یہ نہیں ماننا چاہتے, مگر اب جو بولنے جا رہا ہوں اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, اس پہ سب متفق ہیں کہ حسین کو کربلا میں پیاسا مارا ہے. فضائل اور یہ والا جو دورانیہ ہے یہ دل کو نرم بنانے کا دورہ ہے. لہذا معصوم نے فرمایا ہے یبن الشبیب, مولا رضا جب غم دنیا تمہیں گھیر لے, جب پریشانیاں تمہارے گرد حلقہ بنانے لگیں, جب تمہاری زندگی کی الجھنیں بڑھنے لگیں تو یبن الشبیب فبکی للحسین, تو میرے جد پر گریہ کر لینا تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. صاحب نفس مطمئنہ کا تذکرہ وہ دلوں کو اطمینان عطا کرنے کا ذریعہ ہے. ساری عبادتوں, ہمارے اچھے مسلمان ہونے اچھے انسان ہونے کے لیے کون سی چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے, وہ ہے دل کا نرم ہونا, اور دل کے نرم کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اس پر رونا ہے جس پہ رونا فطرت کے مطابق ہے, اس پہ رونا ہے جس پہ رونا سنت مصطفیٰ ہے, اس پہ رونا ہے جس پہ حضرت آدم روئے ہیں. جی اچھا, شہادت کے بعد رونا بدعت, شہادت سے پہلے رونا کیسے جائز؟ امام حسین کی شہادت کے بعد رونے والوں کو اگر بدعت ہی کہا جا رہا ہے تو ایک روایت نہیں ہے سنی شیعہ کتابوں میں کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی تو کوئی رویا ہے. اگر شہید زندہ ہوتا ہے اور زندہ پر رویا نہیں جاتا تو شہید ہونے سے پہلے بھی تو زندہ ہے, پھر کیوں رو رہی ہیں جناب زہرا؟ میرے مولا نبی نے کتنا گریہ کیا ہے حسین کو گود میں لے لے کر. اور پیچھے جائیے, حضرت نوح نے حضرت امام حسین پہ گریہ کیا ہے, حضرت ابراہیم نے امام حسین پہ گریہ کیا ہے, حضرت آدم تو فرماتے ہیں کہ یا اللہ جب میں محمد کہتا ہوں تو مجھے سرور ملتا ہے, جب میں علی بولتا ہوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے, جب میں فاطمہ کہتا ہوں تو میرا دل مضبوط ہوتا ہے, جب میں حسن بولتا ہوں تو میرے ذہن کو سکون ملتا ہے, مگر جب حسین بولتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یا اللہ یہ کیا نام ہے, یہ حسین کون ہے؟ حضرت آدم حضرت احدیت سے اللہ سے سوال کر رہے ہیں, یہ کون ہے حسین جس کا نام لینے سے میری آنکھوں میں آنسو آ جائے. ہر نبی کو اللہ نے کربلا سے گزارا ہے, یا جن نبیوں کے نام آئے ہیں ان میں حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ, ان نبیوں کو اللہ نے کربلا سے گزارا ہے. میں نام میں تردد کا شکار ہوں, کسی ایک نبی کے لیے تو یہاں تک ہے کہ ان کا رستہ کوئی اور تھا, مگر ایک مسافر ملتا ہے جو اصرار کرتا ہے کہ میرے یہاں قیام کریں اس رستے پہ آ جائیں, انہیں وہاں جانا نہیں تھا, وہ اس کی وجہ سے اس رستے پر آئے ہیں اور کربلا سے گزر ہوا ہے, اور کربلا میں ان کی سواری گر گئی, وہ جو گرے تو ان کی پیشانی ایک پتھر پہ جا کے لگی, ان کی پیشانی سے خون نکلنے لگا, تو کہا یا اللہ کیا میں نے کوئی خطا کی ہے؟ کہا نہیں تم نے کوئی خطا نہیں کی, ہم نے تمہارا خون حسین کے خون کے ساتھ ملایا. میں مجھ سے پہلے یہ بچہ بھی پڑھ رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ کیا تاثیر کیا اثر ہے اس ذکر میں, کیا کیا ہے امام حسین نے؟ مصیبتیں تھک گئیں, حسین نہیں تھکے. کتنا بڑا انسان ہے, انسان اکمل, ہر قسم کا ظلم کر لیا مگر حوصلہ دیدنی ہے, ہمت دیدنی ہے. ایسی ایسی مصیبتوں پر خود تنہا ہے مگر سب کو حوصلہ دے رہے ہیں. وہ سیاہ پوش جان جو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے, میرا رنگ سیاہ ہے, امام نے انہیں گلے لگایا, فرمایا جان جاؤ اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دو. 12 محرم کو جب امام سجاد اعجاز امامت سے جنازے دفنانے آئے تو بنی اسد کے جوان کہتے ہیں کہ لاشوں میں ایک لاشا ایسا تھا جس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو خوشبو آج تک ہم نے سونگی نہیں. تو ہم نے جا کر امام سجاد سے کہا کہ ایک لاشے سے ایسی خوشبو ہے جو خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگی. تو کہا وہ جان کا لاشا ہوگا. امام سجاد نے فرمایا وہ جان کا لاشا ہوگا اس لیے کہ میرے بابا نے ان کو دعا دی تھی. اجرکم علی اللہ, کیا سجایا ہے کربلا کو, کیسا سجایا ہے. امام حسین کا حوصلہ, امام حسین کا انداز. جب کبھی کسی کا حوصلہ بال برابر بھی واقعات تو ہیں تو اسے بڑھ کر حوصلہ دیتے تھے. عبداللہ ابن وہب قلبی نے جب آ کے اجازت مانگی تو امام نے فرمایا نا تم ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تمہاری شادی ہوئی, ہم اپنے محاوراتی زبان میں کہیں ابھی تو تمہاری دلہن کے ہاتھوں سے رنگ حنا بھی نہیں گیا ہوگا. تو کہا مولا وہی تو مجھے کہتی ہے کہ اب خیمے میں نہ آنا, وہ میری ماں درے خیمہ پہ کھڑی ہے, کہتی ہے کل قیامت میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی, میرا بچہ بچ گیا, زہرا کے بچے مارے گئے. دونوں بیویاں سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں. امام نے فرمایا کیا چاہتی ہیں آپ, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو عبداللہ ابن وہب قلبی کی زوجہ نے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں میرا شوہر آپ پہ قربان ہو جائے, بس آرزو میری ایک یہ ہے کہ میرے سامنے آپ کے سامنے یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. امام نے فرمایا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے, اس کا وعدہ تم سے حسین کرتا ہے, تمہارے بغیر یہ جنت میں نہیں جائے گا. کربلا میں یہ واحد بی بی ہے جو عاشور کے دن شہید ہوئی ہے. خواتین میں یہ بی بی عاشور کے دن شہید ہوئی ہیں, اور جب ان کے سر پہ گرز لگا نا تو اپنے شوہر کے برابر میں گرتی بھی بولنے لگیں حسین نے وعدہ پورا کر دیا, اب ہم دونوں ساتھ جا رہے ہیں جنت میں. کیا حوصلہ ہے. اور کہنے لگی ایک وعدہ اور میرے سامنے, ایک بات اور ان سے مجھے کرنی ہے, آپ کے سامنے ایک بات ہو کہ جب یہ شہید ہو جائیں تو مجھے اجازت ہو کہ میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں. امام نے فرمایا تم میری بہن کے خیمے میں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ کہ مجھے احساس ہے کہ جب مرد مار دیے جائیں گے تو عورتوں کو اسیر بنایا جائے گا, مگر زینب کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں, اس لیے کہ وہ نبی زادی ہے, علی کی بیٹی ہے, میرا پردہ محفوظ رہے گا. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا, اس کی ضمانت حسین نہیں دیتا. اے زوجہ وہب اگر تم 11 محرم کو ہوتی تو دیکھتی, زینب چادر مانگتی رہی مگر کسی نے زینب کو چادر لا کے دی.
کربلا خوب سجائی حسین نے، کربلا کے پہلے ستارے کو مسلم ابن اخیل کا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آج چار محرم ہے، اس اذر خانے کی روایت ہے کہ اس اذر خانے میں آج کے دن جناب مسلم اور ان کے بچوں کا ذکر ہوتا ہے، کیا حکمت تھی کہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کے گئے ہیں، کیا پیغام دینا مطلب تھا، حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ میں، حسین مولا نے مکہ چھوڑا ہے اور ایک وادی میں خیمے نصب کیے گئے ہیں، حضرت خیمے میں تشریف فرما ہے کہ ادھر مسلم کو اسیر بنا دیا گیا، مسلم جن کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، وہ کوفے کی گلیوں میں تنہا نظر آ رہا ہے، اب کوئی مسلم کو اپنے گھر لے جانے کو بھی تیار ہے، اور آخر حضرت مسلم کو جب اسیر بنا کر دارالعمارہ میں لایا گیا، عبید اللہ ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہے، حضرت مسلم کو اسیر کر کے لائے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی، مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، اب دیکھیے 1400 سال کے بعد مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا ایک جملہ کتنا حوصلہ دیتا ہے، ظالموں کے سامنے بات کرنے کا حوصلہ، مظلوموں کو حوصلہ دیتا ہے یہ جملہ، کسی سے ڈرو نہیں، دبو نہیں، کسی ظالم کے سامنے جھکو نہیں، 1400 سال بعد بھی آج یہ جملہ عزہ خانوں میں فریم کروا کے لگوانے کے قابل ہے، جب کسی نے کہا نا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا تو بے ساختہ ایک علی کے بھتیجے نے، علی کے داماد نے، مولا عباس کے بہن کے شوہر نے، مولا حسین کے بھائی نے، معتمد نے، سفیر نے ایک جملہ کہا، مالی الامیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، کہا مسلم کوئی آرزو ہو تو کہو، حضرت مسلم نے وصیتیں فرمائیں اور وصیتوں کے بعد فرمایا کہ مجھے پیاس لگی ہے کوئی پانی پلائے گا، ایک شخص نے کٹورا بھر کے پانی کا دیا، آپ نے اپنے دہان سے لگایا، کیونکہ زخمی تھے تو ایک قطرہ دم خون کا ایک قطرہ پانی میں آ گیا، تو اس کٹورے کو واپس کیا، کہا ایک دفعہ اور لا دو، وہ دوبارہ لایا، پھر خون کا قطرہ آ گیا، پھر واپس کیا، تیسری مرتبہ جب واپس کیا نا تو یہ کہہ کر پھر نہیں مانگا کہ حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتا، عزادارو حضرت مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، طے یہ ہوا کہ سر قلم کر کے بدن کو زمین پر پھینک دیا جائے، اور کوفے کے شریر بچوں کو تیار کیا کہ حضرت مسلم کے پیر میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں کھینچیں، اور وہ شریر بچے یہ عمل بہت دیر تک کرتے رہے، اور وہ لاشا کوفے کے چاراہے پہ لٹکا دیا گیا، جب دارالعمارہ کی چھت سے اجر و کمل اللہ جرونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، مجھے دو منزلیں اور لینی ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، دارالعمارہ کی چھت سے جب حضرت مسلم کو شہید کر کے زمین پر پھینکا جا رہا تھا تو آخری جملہ حضرت مسلم نے کوفے سے مکے کی طرف رک کر کے کہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا حسین آپ پر میرا سلام، امام نے اپنے خیمے سے کھڑے ہو کے جواب دیا، علیک السلام یا اخی مسلم، قریب میں حضرت عباس کھڑے تھے، فرمانے لگے مولا کیا میرا بھائی آ گیا، فضا کی طرف دیکھو، حضرت عباس نے کیا دیکھا کہ دارالعمارہ سے بدن کو زمین پر پھینکا جا رہا ہے، ایک مرتبہ انگڑائی لی اور کہا مولا مجھے پہنچائیے میرا بھائی اکیلا ہے،
کہا عباس ذرا دارال ہمارا کے نیچے دیکھو. اب جو نیچے دیکھا کالے برقعے میں ایک بی بی کھڑی ہے. مسلم کی زوجہ ہے. میں کراچی والوں سے خاص طور پر ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ لاہور جاتے ہیں جائیں، مگر ان دو بچوں کی ماں کو ضرور سلام کرنے جائیں. جب وہ کوفے سے گزرنے لگی نا تو کوفے کے چوک پر حضرت مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی، تو فرمانے لگی میرا اونٹ ذرا اس لاشے کے قریب لے جاؤ. اتنا مشکل ہوا ہوگا وہاں تک جانا. قریب جا کے کہنے لگی تمہارا لاشا تو نظر آ گیا، میرے والی میرے بچوں کا پتا بتاؤ، میرا محمد کہاں رہ گیا، میرا ابراہیم کہاں چلا گیا. اللہ لعنت اللہ. فسیعلم الذین یا حسین.
متوجہ جا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.